أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا برب ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر نفسه والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى آمنت بالله صدق الله
پھر فرعون واپس پلٹا اس نے اپنی تدبیر جمع کی پھر آیا حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے کہا ارے تمہاری ہلاکت اللہ کے اوپر جھوٹ مت باندھو اللہ تمہیں عذاب کے ساتھ نیست و نابود کر دے گا اور وہ آدمی ناکام ہے جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا پھر وہ جادوگر اپنے درمیان اپنے معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ساتھ اور تمہارے مثالی طریقے کو ختم کر دیں تو تم اپنی ساری تدبیریں جمع کرو اور پھر صف بنا کر اس کے پاس آؤ اور کامیاب ہو جائے گا آج کے دن وہ شخص جو غالب رہا سربلند رہا وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں گے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ڈالو تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ایسا خیال ہونے لگا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر کچھ خوف محسوس کیا تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نہ ڈریے بے شک آپ ہی غالب رہیں گے اور تمہارے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو زمین پر ڈال دو اور وہ نگل لے گا وہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی ہیں جو دنیس جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ جادوگر کی تدبیر ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے پھر جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر فرعون کہنے لگا کہ تم اس پر ایمان لائے ہو جبکہ ابھی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے یہ موسیٰ ہی تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے میں تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور کھجوروں کے تنوں پر تمہیں سولی دے دوں گا اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے جادوگر کہنے لگے کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا اور ان کھلے دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئے ہیں تو تو نے جو کرنا ہے کر لے اور تو صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے اور ہم تو اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ پروردگار ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور تو نے جس جادو پر ہمیں مجبور کیا ہے وہ گناہ معاف کر دے اور اللہ بہتر بھی ہے اور اللہ باقی رہنے والا بھی ہے بے شک جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کے آتا ہے تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے اس جہنم میں وہ نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا اور جو شخص اللہ کے پاس آئے گا مومن ہونے کی حالت میں اور اس نے نیک کام کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ مومنین اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے اس آدمی کا کہ جو پاک صاف ہوا۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 76 تک کی آیات تھی۔ گزشتہ ہفتے جو درس بیان کیا گیا تھا تو اس میں آخر میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور فرعون نے یہ طے کیا کہ مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ ایک کھلے میدان میں ہوگا، چنانچہ موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحا، کہ جو زینت کا دن آگے آنے والا ہے، تہوار کا دن، وہ دن متعین ہوا اور چاش کے وقت میں سارے لوگ جمع ہوں گے۔ تو آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتا، کہ فرعون واپس پلٹا اور اس نے اپنی تدبیروں کو جمع کیا اور پھر واپس آیا، چونکہ خود فرعون جو تھا وہ جادوؤں سے بڑا متاثر تھا، اور اس نے اپنے درباریوں کے اندر جادوگروں کی ایک بڑی تعداد رکھی ہوئی تھی، تو اس نے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کا انتخاب کیا، دور دور سے ان کو بلوایا، اور ان کو بلوا کر جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طے شدہ وقت اور طے شدہ جگہ پر وہ پہنچا۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ فتولی فرعون، فرعون واپس پلٹا، فجمع کیدہ، اور اس نے اپنے داؤ جمع کیے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قید کا ترجمہ کیا ہے داؤ کے ساتھ، تو اس نے اپنے داؤ جمع کیے کہ کیا کیا داؤ ہو سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے۔ ثم اتا، اور پھر وہ آیا یعنی اس میدان میں۔ قال لهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یعنی جادوگروں سے کہا، اور یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے جو پچھلے درس میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی واقعہ نقل فرماتے ہیں تو صرف جو بہت ضروری ضروری بات ہے وہ نقل کی جاتی ہے، اور بیچ میں گیپ ہوتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، لیکن کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہوا۔ اب اس میں آ رہا ہے کہ فرعون واپس پلٹا، اس نے تدبیریں جمع کی، پھر آیا، تو کہاں آیا؟ خود ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جگہ طے ہوئی تھی، جو دن طے ہوا تھا، تو وہاں آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے جادوگروں کا، تو جادوگر ہی اس سے مراد ہیں۔ اور یہی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ بات تھوڑی کی جائے، زیادہ بولا نہ جائے، مگر دو ٹوک بات کی جائے، اور جو بات مخاطب خود سمجھ سکتا ہے تو اس کو خود ہی سمجھنے کا موقع دینا چاہیے، اس کو بار بار نہیں کہنا چاہیے۔ قال لهم موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، ویلکم، تمہاری ہلاکت۔ یہ بدعا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نبی کا مقابلہ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، اور یہ تحذیر بھی ہو سکتی ہے، اور تحذیر، تخویف اور انذار کے اوپر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری ہلاکت یعنی کہاں آ گئے ہو، نبی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، یہ تو ہلاکت کا راستہ ہے۔ ارے تمہاری ہلاکت یعنی کہاں، تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ کے اوپر جھوٹ کا افترا مت کرو، یعنی کفر مت کرو، شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر قرار دو، اور فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے اس کو مت مانو، کیونکہ یہ افترا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ یہ مطلب ہے لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ اللہ کے اوپر جھوٹ مت باندھو، فیسحتکم بعذاب، کہ وہ عذاب کے ساتھ تمہیں غارت کر دے گا۔ وقد خاب من افترى، اور وہ آدمی ناکام ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. جو آدمی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت کرتا ہے، وہ ناکام ہے. اور یہ جملہ جو ہے یہ ہم طالب علموں کے لیے جو علم دین سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی یعنی تنبیہ کا ہے کہ آدمی دین کی بات بہت سوچ سمجھ کے بیان کرے. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو عالم نہیں بھی ہے وہ بھی الٹب دین کی بات کرتا ہے کہ جی اللہ کا یہ حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، بس اوقات وہ ہوتا ہی نہیں ہے یا اس طریقے کا نہیں ہوتا جس طریقے کا وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی نازک بات ہے. دین کی بات ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے صرف اتنی کہنی چاہیے جتنی پیچھے سے آئی ہے، یعنی قرآن سے سنت سے، اس میں نہ اضافہ کرنا چاہیے نہ کمی کرنی چاہیے. کیونکہ اگر اضافہ کمی کر کے کوئی بات بیان کی جائے گی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، تو یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھنا ہے. تو یہاں فرمایا وقت خواب من افترا، کہ جو آدمی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کو نصیحت کی تو قرآن آگے کہتا ہے کہ فتنازعوا امرهم بینہم، تو انہوں نے اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا شروع کر دیا. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے. پس منظر اس کا جو تفسیر مدارک میں اور بعض کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جادوگروں کو جمع کیا گیا تھا تو اس وقت میں انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ اے فرعون، اے بادشاہ، تم ہمیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھاؤ جب وہ سو رہے ہوں. کسی ایسی جگہ میں انتظام کرو کہ وہ سو رہے ہوں اور ہم دور سے ان کو دیکھ لیں. تو فرعون نے اس کا انتظام کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے تھے یا سو رہے تھے، وہ جو بڑے بڑے جادوگر تھے، تو وہ وہاں قریب میں پہنچے. جب وہ قریب میں پہنچے تو انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ساتھ رکھی ہوئی تھی، وہی عصا جو اشتہا بن جاتا تھا، تو وہ حرکت میں آ گئی لاٹھی اور وہ ان کی طرف حرکت کرنے لگی. جادوگر پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ جادو نہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ جادو تو اس وقت ہوتا ہے جب جادوگر جاگ رہا ہو اور کر رہا ہو، لیکن اگر جادوگر سو رہا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کون مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ جو چیز ہے وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اپنے عمل کی بات نہیں ہے، اپنا کیے ہوئے کام نہیں ہے، اور طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے. چنانچہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جادوگر نہیں ہے، کچھ اور معاملہ ہے. اور جب کچھ اور معاملہ کیا ہو سکتا ہے، معجزہ ہی کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ نبی برحق ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. چنانچہ انہوں نے پیچھے ہٹنے کا بھی ارادہ کیا تھا، لیکن فرعون نے ان کو لالچ بھی دیا اور اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فرعون نے کہا کہ تمہیں بڑا نوازوں گا اور تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. تو یہ لالچ دے کر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے پر آمادہ کیا تھا. جب اس میدان میں اجتماع ہوا اور جادوگر فرعون کے ساتھ جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے ان کو نصیحت کی. اور یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور اس سے بڑا اصول ثابت ہوتا ہے کہ مقصد کوئی مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد ان کو راہ حق پر لانا ہے، مقصد دین پہنچانا ہے، مقصد تبلیغ ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بھی آ گئے، فرعون بھی جمع ہو گیا، لوگ سب جمع ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ بعد میں کیا، تبلیغ پہلے کی، اور یہ کہا کہ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا وَيُسْحِدَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى. جب یہ نصیحت کی، تبلیغ کی، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ جو جادوگر تھے آپس میں اس معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، کچھ کہہ رہے تھے مقابلہ مت کرو، یہ جادوگر نہیں یہ نبی ہے، کچھ نے کہا نہیں مقابلہ کرنا چاہیے. وہ اسر النجوا، اور چپ کے انہوں نے سرگوشیاں شروع کر دی، اسر النجوا سرگوشیاں چپ کے شروع کی. قالوا، ان میں سے کچھ کہنے لگے، ان ہذان لساحران، کہ بے شک یہ دو جادوگر ہیں، یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اپنے جادو کے زور پر. ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارے مثالی طریقے کو ختم کر دیں. تم یہاں اس زمین میں رہتے ہو، آرام سے رہتے ہو، تمہاری بڑی عزت ہے، اگر تم نے موسیٰ کا اور ہارون کا مقابلہ نہ کیا تو عزت ختم ہو جائے گی، سارا پرانا طریقہ ختم ہو جائے گا، اور یہ دونوں غالب آ جائیں گے، اور غالب آ کر ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں گے. یہ بات کی بات جادوگروں نے دوسرے جادوگروں کو بھڑکانے کے لیے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے پر لانے کے لیے. کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال لیں اپنے جادو کے ساتھ. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور یہ دونوں ختم کر دیں تمہارے مثالی طریقے کو. ذهبا جانا، ذهبا بھی لے جانا، لے جائیں، ختم کر دیں، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، تمہارے مثالی طریقے کار کو. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، تو تم اپنی تدبیر کو جمع کرو، ثم تو صفا، اور پھر صف بنا کر آؤ، صفے بناؤ، چھوٹا جادوگر پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، تو ایک جادوگر بہت سارے جمع ہو گئے. تو جادوگر آپس میں کہنے لگے کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ تُو صَفَّا، تم اپنی تدبیروں کو جمع کرو، پھر صف بنا کر آؤ. وقد افلح اليوم من استعلى، اور کامیاب ہوگا آج کے دن وہ آدمی جو غالب آیا، جو غالب آیا اس مقابلے میں وہی کامیاب ہوگا، اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. وقد افلح اليوم من استعلى، اور یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص جو آج کے دن غالب ہوا. اب یہ جادوگر کتنے تھے، مختلف روایات ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد یعنی اچھی خاصی تھی، اور پھر ان کے چیلے چانٹے بہت تھے. ایک جادوگر آتا تھا، اس کے ساتھ ایک ہجوم ہوتا تھا چیلے چانٹوں کا، پھر دوسرا جادوگر آتا تھا، اس کے بھی چیلے چانٹے ہوتے تھے، تیسرا، تو بہت سارے جادوگر جمع ہوئے، پھر سب بنا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ شروع کیا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں گے. قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو اچانک ان کی جو رسیاں تھیں اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے بارے میں یہ خیال ہونے لگا ان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے، اَنَّهَا تَسْعَى، کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں. وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں جب جادوگروں نے ڈالی تو جادو کے زور سے انہوں نے لوگوں کی قوت متخیلہ میں یہ بات ڈالی کہ یہ رسیاں یا لاٹھیاں نہیں ہیں بلکہ یہ دوڑ رہی ہیں، تو جادو کے اثر سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں اور یہ لاٹھیاں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر آ جا رہی ہیں سانپ کی طرح. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعا کہ یہ دوڑ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر کچھ خوف محسوس کیا. جب دیکھا کہ میرا جو عصا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عصا عطا فرمایا تھا اور وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا, لیکن ان کو خیال ہوا کہ انہوں نے بھی تو یہی کر دیا کہ اپنی لاٹھیوں کو ڈالا ہے, رسیوں کو ڈالا ہے اور سانپ بنا دیا ہے, اور میرے پاس تو ایک ہی عصا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا. اور یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ طبعی خوف نہ نبوت کے منافی ہے نہ ولایت کے منافی ہے. طبعی خوف یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے, اور جو آدمی فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف طبعی رہتا ہی رہتا ہے. نہ صرف طبعی خوف رہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, عظمت, جلال اور اس کے بے نیاز ہونے کا خوف بھی نبی کے دل پر اور ولی اللہ کے دل پر رہتا ہے. بلکہ بسا اوقات جو نیچے کے درجے کا آدمی ہے اس کا دل شیر ہوتا ہے جی, لیکن اونچے درجے کا جو آدمی ہے, بڑا ولی اللہ, وہ تھوڑا سا خوف محسوس کرتا ہے. چھوٹے درجے کا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی, ہو کے رہے گا. یہ بڑا آدمی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, لیکن کوئی ہمارا اللہ تعالیٰ پر زور تو نہیں ہے, معاملات تو اللہ کے قبضے میں ہیں, میں تو بندہ ہوں. اب پتہ نہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے مصلحت میری مدد کرنے کی ہوگی یا نہیں ہوگی, کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہی وہ جواب ہے جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا غزوہ بدر کے اس واقعے میں, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں عریش پر اپنے چھپر کے نیچے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کھڑے ہو کر, اتنی دعا مانگی, ساتھی تھے 313 اور ادھر 1000 سے زیادہ مسلح لشکر تھا, اور آپ کو ڈر تھا کہ یہ 313 پتہ نہیں 1000 کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ مقابلہ مشکل تھا, بلکہ مشکل ترین تھا, تو آپ کو بڑی فکر تھی. آپ دعا کر رہے تھے, اتنی دعا کی, یا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی تو قیامت تک کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا, یا اللہ اس جماعت کی مدد فرما. آپ کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے, یہاں چادر آپ کے کندھوں سے پھسل کر نیچے گر گئی تھی, اس قدر دعا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور چادر آپ کو اڑھائی اور یہ کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ یہاں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام توکل میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت میں تھے, اور مقام عبدیت مقام توکل سے بڑا ہوتا ہے. توکل میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ بس یہی ہوگا, لیکن جو مقام عبدیت ہے اس میں بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ پہ کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے, وہ تو قادر مطلق ہے. پتہ نہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا مناسب سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ مدد ہو جیسے کہ امید ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے فی الحال ہماری مدد نہ فرمائے, بعد میں پھر کسی وقت مدد فرمائے, امکان تو ہے. اور اسی لیے آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, کہ علماء جو ہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, ولی اللہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو, کوئی مقرب عند اللہ کتنا ہی مقرب بارگاہ خداوندی کیوں نہ ہو, لیکن اس کا اللہ کے اوپر کوئی زور نہیں ہے. اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے, یہ ڈر ہوتا ہے شرعی طور پر بھی طبعی طور پر بھی، اور یہی ڈر پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں آیت موجود ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو محسوس کیا اپنے نفس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ خوف، اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا کہ پتہ نہیں یہ میرا آتا ان سب سانپوں پر غالب آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اللہ کی مدد اس وقت میں آئے گی یا نہیں آئے گی، امید تو ہے مگر کوئی زبردستی تو اللہ تعالیٰ پر نہیں کر سکتا، بندہ ہے، بندہ تو بندہ ہی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر کچھ خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، وہی آ گئی، ہم نے کہا آپ ڈریے نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، بے شک آپ ہی سربلند ہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں اس کو ڈال، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، وہ نگل لے گی ان تمام چیزوں کو جو ان جادوگروں نے کی ہیں، اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ جادوگر کی تدبیر ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے، آخری کامیابی اللہ کے بندوں کو ہے، العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، البتہ ویسے دنیا میں کبھی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، تو لیکن جو اصل صلاح و فلاح ہے وہ اللہ کے بندوں ہی کو، متقین کو نصیب ہوتی ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، اژدہا بن گیا، اژدہا بننے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس نے سب کو ختم کیا، ان کو نگل لیا، جتنی لاٹھیاں اور جتنی رسیاں سانپوں کی شکل میں تھی ان سب کو اپنے منہ کے اندر لے کے ختم کر دیا۔ اب یہ کیسی بات تھی کہ جو جادو سے ماورا تھی، یہ چیز جادو سے ماورا تھی، اور اسی سے جادوگروں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ موسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے جادو، ایک ہوتا ہے معجزہ۔ علماء نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ علیہ وسلم نے بھی تفصیل سے اس کو لکھا ہے کہ جادو اور معجزے میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ جادوگر جو ہے، ایک تو اس کے حالات خراب ہوتے ہیں، تقوی نہیں ہوتا، فاسق فاجر ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو کام کرتا ہے وہ شریعت کے اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، اور جو جس کے ہاتھ پر معجزہ یا کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ متقی ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اگر معجزہ ہوگا تو نبی ہوگا، اور اگر کرامت ہوگی تو ولی ہوگا۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ تو ظاہری فرق ہے جو ہر آدمی آرام سے سمجھ سکتا ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ جو جادو ہے وہ ہمیشہ اسباب خفیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، جادو ہمیشہ اسباب خفیہ، سبب خفی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ جو معجزہ ہے یا کرامت ہے یہ بغیر سبب کے ہوتی ہے۔ دیکھیے، اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بعض اسباب ظاہری ہوتے ہیں، بعض اسباب خفی ہوتے ہیں۔ بعض اسباب ظاہرہ جیسے گولی مار دی یا جناب چھرا مار دیا، یہ سبب ظاہر ہے۔ بعض اسباب خفی ہوتے ہیں کہ ظاہر میں نظر نہیں آتے، مثلا گیس چھوڑ دی، گیس نظر نہ آئی لیکن اس نے دوسرے کو ہلاک کر دیا، تو یہ سبب ظاہر نہیں ہے بلکہ سبب خفی ہے۔ تو یہ جو جادو ہوتا ہے یا مسمریزم ہوتا ہے یا اس طرح کی اور کی شعبدہ بازی ہوتی ہے یا ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھوں کے کرتب ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اسباب کے تحت ہوتے ہیں، مگر وہ اسباب اسباب خفی ہوتے ہیں، عام آدمی نہیں اس کو سمجھتا۔ لیکن اگر وہ آدمی اس کی تربیت حاصل کر لے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، طرح طرح کے ہاتھوں سے کرتب دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی بات سیکھ لیں آپ بھی وہ کرتب دکھا سکتے ہیں. چنانچہ ہم نے دیکھا ایک ہمارے خاندان کے ایک بچے نے ایک آدمی سے سیکھ لیا. پہلے اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں چپکے سے, تم نہ کسی کو بتانا کیا ہوتا ہے یہ, تو کہا ہاتھوں کی سفر. اب اس نے وہ کرتب دکھا دیا. تو یہ سبب خفی ہے, جو کوئی سیکھ لے گا کر لے گا. اس کے لیے نہ مسلمان ہونا شرط ہے, نہ متقی ہونا شرط ہے, نہ جناب اس کے لیے کافر اور مشرک ہونا کوئی ضروری ہے. یہ سبب ہے, کوئی بھی کر لے. ڈاکٹر اچھا بھی آدمی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو سبب خفی استعمال کرنے والا ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے, وہ کافر بھی ہو سکتا ہے, فاسق بھی ہو سکتا ہے, متقی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا ہے اسباب خفیہ کے ذریعے سے یا خفی سبب خفی کے ذریعے سے. اور معجزہ جو ہے اس میں سبب ہوتا ہی نہیں, بالکل اس میں سبب ہوتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ اسباب کے تحت ہے یا ماوراء الاسباب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے جادو دکھایا, اور وہ جادوگر اپنے فن کے ماہر ترین جادوگر تھے. انہوں نے اپنے فن کا جو اعلیٰ ترین مظاہرہ کرنا تھا وہ کر دکھایا. اب اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور لاٹھی ڈال کر وہ اجدہا بن گئی, اجدہا بن کر ان کی لاٹھیوں کو ان کی رسیوں کو نگل لیا, وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم اس سے بڑھ کے کر سکتے تھے, ہم اس سے بڑھ کے کر سکتے تھے, یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو شروع سے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ تو شروع سے چلا آ رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, اور پھر یہ آ کر پہنچا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک. تو جادوگروں کو اندازہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو آسا ڈالا ہے اور اس نے سب سانپوں کو نگل لیا, یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے. یہ ماوراء الاسباب, اسباب سے ماوراء کوئی چیز ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, تو وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے, ان کو سجدے میں ڈال دیا گیا. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر, یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے اس پر ایمان لائے. کیونکہ فرعون تو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں ہوں رب, کہا میں نے اجازت نہیں, تم اس رب کے اوپر کیسے ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے, اسی نے تمہیں سحر سکھایا ہوگا. فلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, تو میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سم سے کاٹوں گا, یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں, اور اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پھر دایاں پاؤں, مخالف سم سے کاٹوں گا. ولو صلبنکم فی جزوع النخل, اور کھجوروں کے تنوں پر تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا. ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا, اور تم ضرور بھی ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے. اتنی سخت دھمکی دی, ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, سولی پر چڑھا دوں گا, چھوڑوں گا نہیں. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا, جادوگر کہنے لگے کہ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور ان کھلے دلائل پر جو ہمارے پاس آ گئے ہیں. لن نؤثرك, ہم ہرگز تمہیں ترجیح نہیں دیں گے ان کھلے دلائل پر جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں. والذی فطرنا, اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فقضی ما انت قاض, تو تم کر گزرو جو تمہیں کرنا ہے, سولی پر لٹکاتے ہو تو لٹکاؤ, ہاتھ پیر کاٹتے ہو تو کاٹو, لیکن ہم اب توحید سے ہٹیں گے نہیں. فقضی ما انت قاض, تم کر لو جو تمہیں کرنا ہے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو صرف اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ کہ تو اگر سزا دے سکتا ہے تو صرف اس دنیا کی حد تک سزا دے سکتا ہے، اس سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو جینے تو اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس سحر پر، جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا وہ معاف کر دے. واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو آدمی اپنے پروردگار کے پاس جائے گا مجرم بن کے، فإن له جہنم، اس کے لیے جہنم ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ وہ مرے گا، موت نہیں آئے گی، اور زندہ بھی نہیں ہوگا. وہ زندگی کیسی جس میں عذاب ہی عذاب ہے. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو اللہ کے پاس جائے گا ایمان لانے کی حالت میں کہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، تو اس کے لیے بلند درجات ہیں. جنات عدنین، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو کامیاب، جو پاک صاف ہوئے. یہ بدلہ ہے اس آدمی کا جو پاک صاف ہوا. یہ ساری بات کس نے کی؟ جادوگر. یہ ساری بات قرآن نے نقل کی جادوگروں کی. اور اسی لیے علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ عجیب بات ہے کہ صبح کے وقت میں وہ میدان میں آنے سے پہلے مشرک تھے، کافر تھے، ملحد تھے، جادوگر تھے، اور شام کو جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو وہ اولیاء اللہ تھے، مقرب عند اللہ تھے، اور ان کا شمار شہداء میں ہو رہا ہوں. صبح کو کچھ تھے اور شام کو کچھ تھے. اس لیے کہتے ہیں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں وہ بعد میں کس طرح توبہ کر لے اور کس طرح اونچا مقام اس کو حاصل ہو. یہی جادوگر جو مقابلے میں آئے، نبی کے مقابلے پر آئے تھے، تو جادوگر بھی تھے، کافر بھی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایمان کے لیے کھول دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو قوت عطا کی کہ فرعون سے انہوں نے یہ کہا کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو جینے تو فیصلہ کر سکتا ہے صرف اس دنیا کی زندگی کا، آخرت کا تو فیصلہ نہیں کر سکتا. اور یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، تو تو نے جو کرنا ہے کر لے. اب ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، توحید نہیں چھوڑیں گے. اور یہ جو کہا کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو جینے تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آخرت کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں اب اپنی آخرت بچانی ہے، اور دنیا کی تکلیف اگر دے گا تو وہ تکلیف ہم برداشت کر لیں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ دنیا میں بھی کوئی آدمی کسی کو بہت زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا. عجیب بات ہے، کوئی آدمی دوسرے کو بہت زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ عجیب اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ نظام بنایا ہے کہ ایک حد پہ جا کے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ہم سب کو دنیا کی تکلیفوں سے، آخرت کی تکلیفوں سے، کہ ایک حد پہ جا کے انسان کے جو حواس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب کسی کو تکلیف دینی شروع کی جاتی ہے، ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، تو بسا اوقات اس کے اعضا سب سن ہو جاتے ہیں، دماغ سن ہو جاتا ہے. جب اعضا اور دماغ سن ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کچھ ہو بھی اس کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا. اور یہی مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ بھی اسی وقت میں مسلمان ہو گئی. اور وہ آسیہ جو تھی انہوں نے پالا تھا کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہی تو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پرورش ہی پائی تھی فرعون کے گھر میں، آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو جب وہ مسلسل ان کو خبریں مل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے ہیں جادوگروں پر، تو جب ان کو پتا چلا حضرت آسیہ کو کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا ہے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، تو اس نے کہا آمن تو بربی، میں بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائی. اور علماء نے لکھا اور مفسرین نے لکھا کہ اس کی خبر مل گئی فرعون کو، فرعون نے کہا کہ اس کو بھی لٹاؤ، میری بیوی کو بھی لٹاؤ محل میں، اور اوپر چھت کے اوپر سے جو سب سے بڑا پتھر ہے اس کے سینے پہ پھینکو. تو ان کو لٹا دیا گیا حضرت آسیہ کو، اور حضرت آسیہ لیٹ ان کو لٹا دیا گیا، اور بڑا پتھر اوپر لے جایا گیا تاکہ اوپر سے وہ پتھر حضرت آسیہ کے جسم کے اوپر پھینکا جائے تاکہ عذاب میں مبتلا ہوں. اور یہ اس موقع پر حضرت آسیہ نے جو دعا کی وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ نے مثال بیان کی ہے مومنوں کے لیے کہ فرعون کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی کہ رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة، اے پروردگار میرے لیے اپنے جنت میں میرے لیے ایک گھر تعمیر کر دیجئے، میں وہاں آنا چاہتی ہوں. ونجنی من فرعون وعملی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور مجھے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے نجات دے دیجئے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دیجئے. چنانچہ وہ پتھر لے جایا گیا، ابھی وہ پھینکا جا رہا تھا اوپر سے وہ چلا، اس سے پہلے حضرت آسیہ کی روح قبض کر لی گئی. جو پتھر گرا ہے اس نے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ جسم کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب روح کے ساتھ اس کا تعلق پورا ہو، لیکن اگر روح سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہو یا بہت کمزور ہو چکا ہو تو اس صورت میں پھر جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور یہی بات بیان کی قرآن مجید کی آیت میں کہ انہا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئده، کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اللہ کی آگ ہے جس کو دہکایا گیا ہے اور جو دل کی جھلی تک پہنچ جاتی ہے. دنیا کی کوئی آگ آدمی کو جلائے وہ دل کی جھلی تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس سے پہلے آدمی مر جاتا ہے. جب آدمی کے اللہ ہم سب تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آگ جب جلانا شروع کرتی ہے تو انسان کے جو حواس ہے ختم ہو جاتے ہیں. جب حواس ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پھر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جہنم کی مصیبت یہ ہے اعظم اللہ من ذلک، کہ وہاں آدمی زندہ بھی رہتا ہے اور وہ عذاب بھگتتا ہے، اور وہ عذاب پھر دل کی جھلی تک پہنچ جاتا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ. تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جادوگروں نے جو فرعون سے کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو تو صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرعون جیسا ظالم، اور ظالم کوئی بھی ہو، وہ ایک تو صرف دنیا کی حد تک عذاب دے سکتا ہے، اللہ کی تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کے عذاب سے اور رسوائی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی کوئی شخص دوسرے کو زیادہ عذاب دے ہی نہیں سکتا. جب دینا شروع کرے گا تو دوسرے کے حواس ختم ہو جائیں گے، حواس ختم ہو جائیں گے، عذاب کی کوئی تکلیف پھر اس کو نہیں ہوگی. تو یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹے گا تو ہمارے اعضا ختم ہو جائیں گے اور ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی، کوئی اثر ہم پر نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کر لے جو تمہیں کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ پروردگار ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے وہ معاف کر دے. اور اللہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. بے شک جو آدمی اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کے جائے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی، نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا. اور جو آدمی اپنے رب کے پاس جائے گا مومن ہو کر کہ اس نے نیک کام کیے ہوں گے، تو ان کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس آدمی کا یا ان لوگوں کا جو پاک صاف ہوئے. اور تزکا، تزکا کے معنی پاک صاف ہوئے، آنکھ پاک، دل پاک، نگاہ پاک، مال پاک، روح پاک، خیالات پاک. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ آدمی کامیاب ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، اور وہ آدمی ناکام ہے جس نے اپنے نفس کو مٹی میں اور گناہوں میں دھسا دیا. تو جو بات قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں بیان کی گئی ہے، وہ یہاں بیان کی گئی کہ وذالک جزاء من تزکا، یہی بدلہ ہے اس آدمی کا کہ جو پاک صاف ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے خیالات کو پاک صاف فرمائے. اور قرآن مجید کی اس آیت میں جو ہے، مؤمناً قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات الاولی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں زیادہ وقت قرآن مجید میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے خیالات ہیں ان کو پاک صاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے، ہمارے مال کو پاک صاف فرما دیجئے. اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک و ذکرک، واجعل ہمتنا و ہوانا فیما تحب و ترضا. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، جو بھی ہمارے گناہ ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے، جو بھی حاجتیں ہیں ان کو پوری فرما دیجئے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، ہم سب نا سمجھ ہیں یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، ہم سب کو علم نافع عطا فرما دیجئے. اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ. یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، جو پریشانی ہے یا اللہ دور فرما دے. یا اللہ جو پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.